شکن کا راستہ ہے حق کا راستہ
جڑا ہوا ہے جب ہی مومنوں کا اس سے رابطہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین. یہاں آج آپ دوستوں کو برسی امام خمینی کے عنوان سے جمع کیا گیا. عنوان یہی ہے ہمارا. ابھی جب آغا صادق تقوی یہاں آپ لوگوں سے مخاطب تھے, میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ہم دوستوں سے اپنی بات کا آغاز کہاں سے کریں, تو انہی کی بات سے ایک بات یاد آئی مجھے کہ میں نے آج سے اگر 6 سال یا 8 سال پہلے اس جگہ پہ نہیں کہیں اور برسی امام خمینی پر, شخصیت امام خمینی پر گفتگو کا سوچا تھا, تو جس واقعے سے میں نے, جس قرآنی واقعے سے میں نے استفادہ کیا تھا, چاہا کہ آج آپ کے سامنے بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خمینی نے کیا کیا. موضوع ہمارا یہ ہے کہ اس خمینی بت شکن کے اثرات کیا ہیں, ان کی شخصیت کے اوپر بات کریں گے, لیکن ان کے کاموں کے تذکرے کے ساتھ ذکر ہو ان کا کام تو زیادہ سمجھ میں آئے گی ان کی شخصیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات, نبی خدا کی بات کر رہے تھے, تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے بیان کرنا. قرآن جن واقعات کو آپ نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے, معروف واقعہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل, موسیٰ کی قوم, فرعون کے مظالم, وہ سارے واقعات کہ جو نبوت سے پہلے کے ہیں ان پر بات نہیں کر رہے. شعیب کے پاس چلے گئے, وہ تذکرہ بھی نہیں, واپس آ گئے, مقابلہ شروع کیا, اسے بھی تفصیل سے نہیں کھولیں گے, اس پر بھی بات نہیں کرنی. بات یا ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے اس پورے واقعے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ویسے تو حضرت موسیٰ کو کھولتے چلے جائیں, بت شکن کا لفظ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. بت شکنی موسیٰ نے بھی کی ہے, فرعون جیسے بت کو توڑ دیا. ویسے تو ان دو نبیوں کو جتنا کھولتے چلے جائیں گے خمینی بہتر سے بہتر سمجھ میں آئیں گے. بت شکنی کی ہے, اس دور کی بت شکنی ہے نا. لیکن میں یہ سارے واقعات نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی سارے نہیں, میں آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں کو واقعات کا یا ہیڈنگز اس لیے بیان کیے ہیں کہ آپ کے ذہن میں سارا واقعہ بن جائے. کام مجھے اس پورے واقعے میں اس جگہ پر ہے, اس جگہ سے ہے کہ جب موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے سارے جادوگر کہہ بیٹھے کہ اب ہم بھی, یعنی سرنڈر ہو گئے, دوسرے لفظوں میں دین موسیٰ کو قبول کر لیا, بہت حیران ہوا فرعون. فرعون بہت حیران ہوا کہ نہیں, میں تم لوگوں کو لایا ہوں مقابلے کے لیے اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر موسیٰ کے دین کو قبول کر رہے ہو. تو کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم جادوگر ہیں اور اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو موسیٰ کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ خدا کی طرف سے دیا ہوا موضوع ہے. تو جس کی وہ بات کر رہا ہے, جس طرف وہ اشارہ کر رہا ہے, اصل میں ہم نے اس دین کو قبول کر لیا کیونکہ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جادو نہیں ہے. اچھا ان کا یعنی ان کا تھا معیار, ان کا ٹیلنٹ اتنا تھا کہ انہوں نے آسانی سمجھ لیا کہ بھائی یہ جادو نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. اب یہاں پر موسیٰ مجبور, فرعون مجبور ہوا, فرعون مجبور ہوا کہ اس کے ہاتھ سے ایک ہی کر کے چیزیں نکلتی جا رہی تھیں, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ اصل میں جو بات جہاں سے ہمیں آپ کو امام خمینی کی شخصیت کی طرف لے کے جانا ہے وہ واقعہ اب شروع ہو رہا ہے, یا وہ بات اب شروع ہو رہی ہے. کہا کہ معاہدہ کر لیتے ہیں, موسیٰ سے معاہدہ ہو رہا ہے فرعون کا, رہو یہیں اپنی قوم کے ساتھ, میری اپنی قوم ہے قبطی خاندان, آپ کو معلوم ہے یہ قبطیاں ان کے ساتھ تھے سارے کے سارے, اور آلے جنہیں ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ سارے موسیٰ کے ساتھ تھے, وہ موسیٰ کی قوم کہلا رہی تھی. اصل میں تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم کی قوم ہے, ابراہیم کی اولادوں کی اولادیں ہیں یہ سارے بنی اسرائیل, لیکن وہ موسیٰ کی آل یا موسیٰ کی قوم کہلا رہی تھی. تو کہا کہ ہم بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں, بہت مختصر سی رکاوٹ, یہ نہیں کہ ہم بہت دور ہیں ایک دوسرے سے, ہیں آمنے سامنے, رکاوٹ ہوگی ہم ادھر اپنے کام کریں تم ادھر اپنے کام کرو, نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں. لیکن آپ کو معلوم ہے اسرائیل یا بنی اسرائیل کو اتنا نیچے رکھا تھا, اتنا پست رکھا تھا ہر لحاظ سے, تعلیمی لحاظ سے ہو, اسلحے کے لحاظ سے ہو, جو ترقی دیکھنا چاہیں وہ کچھ بھی نہیں تھی, پست تھے بےچارے بنی اسرائیل. پتا ہے آپ کو کیا ظلم کیے بنی اسرائیل کے اوپر فرعون نے, تو پڑھنا پڑھانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ایجوکیشن ہو یا ٹیلنٹ ہو کچھ بھی نہیں تھا, بہت ہی یعنی مستضعف ذہنی لحاظ سے لوگ, اور اکثر لوگ کام کرتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ, اکثر فرعونیوں کے کام کرتے تھے, فرعون کی قوم کے ہاں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے, نوکر مزدوریاں اور اس طرح کے کام, اور روز آنا جانا ہے, مجبوری ہے ان کی, اگر کھانا پینا ہے تو روز آنا ہے آپ نے, بائیں کے ایک بیچ میں رکاوٹ ہے, لیکن آپ کو کام کرنے کے لیے روز آنا پڑے گا اور واپس جانا پڑے گا. موسیٰ نے کہا کہ اگر اتنا بھی رہا تو جس طرح میں اپنی قوم کو اوپر لے جانا چاہ رہا ہوں یہ ہو نہیں سکے گا, یہ ترقی ہو نہیں سکے گی. پھر کیا کریں, کہا کہ یہاں سے سب کو نکال کے لے کے جانا ہے. تعداد کتنی ہے, 6 لاکھ. 6 لاکھ بنی اسرائیل کو موو کرنا ہے, آمنے سامنے رہتے ہیں, اور ایسے موو کرنا ہے کہ آپ نے جا کے رکنا ہے کم سے کم دریائے نیل پر, معروف یہ ہو گیا دریائے نیل, لیکن اصل میں دریائے نیل نہیں تھا, بحر احمر ہے, دریا فارسی میں سمندر کو کہتے ہیں, قرآن نے بحر کا ذکر کیا ہے, نہر کا ذکر نہیں کیا ہے. پہنچنا تھا وہاں تک جسے آج آپ بحر احمر کہتے ہیں, کراس کرنا ہے سمندر کو, دریا کراس نہیں کرنا تھا, یہ معروف ہو گیا واقعات میں ہمیں لگا ایسا, قرآن نے اشارہ یہ نہیں کیا, بحر کی ذکر, بحر کا ذکر ہے قرآن کی آیت, جا کے چیک کیجیے گا, بحر کی بات ہے, سمندر کو کراس کرنے کی بات ہے. دریا جتنا بھی بڑا اور چوڑا ہو جائے اتنا نہیں ہوتا کہ قوم پوری کراس کرے اور پھر دوسری قوم کراس کرنے کے لیے داخل ہو تو پوری پوری بہ جائے, پتہ ہے نا پوری قوم موسیٰ بہ گئی, فرعون کی پوری قوم بہ گئی تھی, فرعون سمیت ساری کی ساری آرمی جو لے کے آیا تھا, تو یہ سمندر نے راستہ دیا تھا نا کہ دریا نے راستہ دیا تھا. بہر اب موو کرنا ہے, 6 لاکھ آدمیوں کو آمنے سامنے رہ رہے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو کئی گھنٹوں کے بعد پتا چلے, اور ایسے موو کرنا ہے کہ بچہ بھی جائے گا, عورت بھی جائے گی, بوڑھا بھی جائے گا, کوئی چھوڑنا, کوئی بنی اسرائیل کا کوئی بھی فرد رہ نہیں سکے گا, سب کو لے کے جانا ہے. آج تک مفسرین پریشان شیعوں سے سنی کہ موسیٰ نے اس, کچھ لوگ کہتے ہیں 25 سال, کچھ کہتے ہیں 30 سال, کچھ کہتے ہیں 22 سال 20 سال کے درمیان اس قوم کی پرورش کیسے کی کہ جو نہ تعلیمی لحاظ سے نہ مالی لحاظ سے بدحال قوم تھی, کچھ نہیں تھا, نہ کوئی ٹیلنٹ نہ کوئی ہنر, کچھ نہیں تھا. موسیٰ نے کیسے اس قوم کی تربیت کی ہے کہ یہ 6 لاکھ 6 لاکھ 6 گھرانوں کی بات نہیں کر رہا کہ بھائی 6 گھر ہیں چھوڑ کے چلے گئے, آپ صبح اٹھے آپ نے دیکھا اوہ 6 گھرانے غائب ہو گئے, 5 گھرانے 6 گھرانے, میں 50 آدمیوں کی بات نہیں کر رہا. قرآن کہتا ہے 6 لاکھ, قرآن احادیث کہتی ہیں 6 لاکھ لوگوں کی موومنٹ تھی. موسیٰ 6 لاکھ لوگوں کو رات ہی رات میں آمنے سامنے رہتے ہوئے نکال کے لے گئے, اور قبطی جو قبطی کہلاتے زمانے جو قوم فرعون ہے اس کے ایک آدمی کو بھی پتا نہیں چلا کہ یہ موومنٹ ہو گئی, پورا واقعہ اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کی سمجھ میں آیا, اور یہ وہاں کھڑے تھے کہ اس فوج نے حرکت کی ہے, یعنی فرعون کی فوج نے, اور جب سامنے پہنچے تو یہاں ہماری بات ختم ہو گئی. نتیجہ کیا رہا اس واقعے سے, اس چھوٹی سی بات سے؟ اگر انبیاء کے سائے میں, اگر خدا کے دیے ہوئے قانون کے سائے میں, ہم بہت آسان اگر الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ولایت کے سائے میں تھوڑے عرصے بھی قوم زندگی گزارے تو اس کی تبدیلی کو دنیا محسوس کرتی ہے. بات یہ تھی کہ ابھی تک ہم نے, اس وقت سے لے کر آج تک, ہم نے کب امامت کے سائے میں قوموں کی پرورش کی ہے, ولایت کے سائے میں قوم کی پرورش کی ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہمیں دشمن نے موقع ہی نہیں دیا کہ ہم ولایت کا مزہ چکھا سکیں دنیا کو, کہ بھئی اگر خدا کا نمائندہ, جسے ہم ولی کہتے ہیں, ہم امام کہتے ہیں, تھوڑے عرصے بھی اگر انہیں حکومت مل جائے, یعنی اختیارات مل جائیں, حکومت تو آج کی اصطلاح ہے, آج اصطلاح ہمیں حکومت کہہ رہے ہیں, ہم اختیارات کی بات کرتے ہیں, اگر تھوڑے عرصے بھی اختیارات مل جائیں تو تبدیلی کو دنیا محسوس کرے گی. کتنا سال ہوئے انقلاب کو جی؟ انقلاب کو کتنا سال ہو گئے؟ کب آیا انقلاب؟ 1979. اکثر نوجوان 79 کے بعد کی پیدائش ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ آپ میں سے اکثر یہ 79 کے بعد کی پیدائش ہے, ہم آپ کے پیدائش سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. 79 ایران کی حالت کیا ہے؟ 79 خمینی بت شکن کی زبانی کہ جنگ شروع ہوئی, انقلاب کے فوراً بعد جنگ مسلط ہو گئی, تو ہم نے سوچا کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے اپنے کتنی صلاحیتیں, ہم لوگوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, ہم خود کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا بھائی وہ جو خاردار تار آتی ہے نا, خاردار تار سمجھتے ہیں نا, یہ جو باؤنڈری کو محفوظ کرنے کے لیے دیواروں کے اوپر عموماً ہم لگا دیتے ہیں خاردار تار. تو کہا کہ ہم نے سوچا کہ خاردار تار تو ہم بنا سکتے ہوں گے, کم سے کم اپنی بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے خاردار تاروں کا ایک جال بچھا دیتے ہیں. تو پتا چلا کہ خاردار تار بھی بنانا نہیں آتی تھی ہمیں. شاہ نے کہاں پہنچایا اس قوم کو؟ اس شاہ نے جو مسلط تھا. آج اکثر قوموں کا حال یہی ہے معذرت کے ساتھ. سعودی عربیہ جو آئل کی اور تیل کی قیمت پر یا تیل کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھا ہے, اپنی حالت ان کی بڑی خراب ہے, وہ خاردار تار بھی نہیں بنا سکتے. تو کہا کہ جب ہم نے جنگ کی ابتدا میں سوچا خاردار تار تو کم سے کم بنا سکتے ہوں گے, تو پتہ چلا کہ ہمیں تو خاردار تار بھی بنانا نہیں آتی. اور ہم نے جب کہا رشیا سے کہ بھائی تم کم سے کم خاردار تار دے دو, تو رشیا نے, روس نے منع کر دیا, کہا کہ یہ ایک جنگی اسلحہ ہے, یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اچھا, خاردار تار جنگی اسلحہ ہے کہ روس نے ہم کو نہیں دیا اس زمانے میں؟ 34 سال گزر گئے, 79 کا انقلاب ہے, آج 2013 میں ہم آئے. 34-35 سال کے بعد ایرانی قوم کو دیکھیے گا جس نے صرف 35 سال ولایت کے سائے میں زندگی گزاری. ہم نے فرعون کا ذکر کیا, موسیٰ کا ذکر کیا کہ اس قوم کو جو پسترین قوم تھی, 6 لاکھ آدمی موو کر جائیں, کیا سسٹم بنایا ہوگا اطلاع رسانی کا, یعنی خبر پہنچانے کا, جسے آپ آج SMS کہتے ہیں, انفارمیشن ادھر ادھر کرنے کا, خاموشی سے کرنے کا, جو بات تم سے کہی ہے وہ لیک نہ ہو جائے, تم نے اپنا سارا سامان ایسے اٹھانا ہے کہ اس کی آواز کسی کو نہ پہنچے, فلاں جگہ تک تم ایسے پیدل آؤ گے, پھر سوار کرو گے, پھر جاؤ گے. 6 لاکھ آدمی موو کر جائیں اور قبطیوں کو پتہ بھی نہ چلے, صرف انبیاء کے سائے میں چند سال زندگی گزاریں. اللہ کا دوسرے لفظوں میں نظام اگر کہیں رائج ہو جائے, جسے ہم ولایت کہتے ہیں, آج کی اصطلاح میں حکومت کہتے ہیں, آج 35 سال کے بعد ایران جو ہلکا سا موقع ملا اس پورے 1400 سال کے بعد, پورے 1400 سال کے بعد, اس پورے 1400 سال کے بعد, بار بار تاکید کر رہا ہوں, ولایت کو تھوڑا سا موقع ملا ایک جگہ پر کچھ عرصے سنبھلنے کا, تو آپ ترقی دیکھیں گے, جنہیں خاردار تار چاہیے تھی آج سے 34 سال پہلے، خاردار تار چاہیے 34 سال پہلے، اگر 40,000 ٹیکنیشینز نہ ہو، امریکن ٹیکنیشینز تھے جب انقلاب آیا، 40,000 ٹیکنیشینز امریکنز موجود تھے، یورپینز موجود تھے ایران میں، لگتا تھا کہ جیسے پانی کی موٹر کا بٹن بھی یہی کھولتے ہیں، میں تو حیران ہو گیا کہ بھئی 40,000، یعنی کیا اتنا اسلحہ تھا کہ جن کو چلانے کے لیے 40,000 ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے، جو امریکنز ہیں جو شاہ کے پیسوں میں پل رہے ہیں، جو ایران کے پیسوں میں پل رہے تھے، انقلاب آیا تو بھاگ گئے سارے کے سارے، لگتا ہے کہ جیسے پانی کی موٹر بھی ان کو صحیح کرنا نہیں آتی تھی، وائنڈنگ کا کام بھی شاید ان کو نہیں آتا تھا، وہ بھی لگتا ہے کہ امریکنز ہی کرتے تھے ان کے گھروں میں، یعنی اتنا مجھے جب سنتا ہوں کہ 40,000 ٹیکنیشینز ہیں تو میں کیا کرتے ہوں گے بھائی، سارے تو جہازوں کے لیے نہیں تھے، سارے تو ٹینک اور توپ اور میزائلس کے لیے نہیں تھے، یہ سب کیا کر رہے تھے؟ تو بولتا کہ شاید لگتا ہے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انہیں کے ذمہ تھا، کہ بھائی چھوٹا سا کام بھی، تو شاہ کہتا تھا بھائی کیا ضرورت ہے کہ ہم انجینئرنگ یونیورسٹی کھولیں، کیا ضرورت ہے میڈیکل یونیورسٹیز کھولیں، ہم ڈاکٹر کرائے پہ لے لیں گے، یونیورسٹی کھولنا ایک بڑا مسئلہ، باہر سے لے آؤ $400 $300 $500 رکھو یہاں پہ، لگتا ہے مجھے کہ اس طرح جیسے آج ہمیں سعودی عربیہ میں ہے۔ تو جن کے پاس خاردار تار نہیں تھی انقلاب کی ابتدا میں، آج 34-35 سال انقلاب کے سائے، ولایت کے سائے میں کہاں پہنچے پتا ہے آپ کو؟ انہوں نے ڈرون طیارہ اتار لیا، لینڈ کروا لیا، مار نہیں گرایا، میں نہیں کہہ رہا مار گرایا، مار گرانے تو ہنر ہی نہیں ہے، یعنی امریکنز کے ہاتھوں سے کنٹرول، وہ کہیں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے نا، ڈرون اڑایا انہوں نے، کہیں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں اس ڈرون کو، ان کے ہاتھوں سے کنٹرول لے لیا آسمان پہ ہی، اور اپنی زمین پر سالم اتار لیا۔ اس کی گہرائی امریکنز کو پتا ہے، اس بات کی گہرائی امریکنز کو پتا ہے صرف، کہ آج جو انہوں نے پلانٹ لگایا ہے ڈپلیکیٹ کرنے کا، 350 طیارے ڈپلیکیٹ کر چکے ہیں وہ، 350 ڈرون طیارے وہ بنا چکے ہیں ایرانی کاپی کر کے، انہوں نے کہا چلو یہ تو ہو سکتا ہے، طیارہ تھا اتار لیا، اس کی انفارمیشنز نہیں لے سکتا اب ایران، یعنی یہ تو سب کوڈ ہوا ہوا ہے، کوڈ ورڈ میں ڈیکوڈ کیسے، کھولے گا کیسے اس کو، کہا یہ نہیں کر سکتا سر۔ ایران نے کہا کہ آہستہ آہستہ، ابھی ہم بتاتے ہیں آپ نے اپنے کیا کچھ اس میں جمع کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ ساری موویز دینا شروع کر دی جو کچھ اس ڈرون کے اندر موجود تھا، کہ تم تھوڑی دیر پہلے کہاں تھے، تم اس سے پہلے کہاں تھے، تم اس سے پہلے کہاں گئے تھے، تم نے کس جگہ کی تصویریں لی ہوئی ہیں، تم کس کس کانفرنس کو اوپر سے دیکھتے رہے ہو بیٹھ کے، کس جگہ کی جاسوسی کرتے رہے ہو، ساری چیزیں کھول دی، اور کہا کچھ حساس باتیں جو ہماری اور امریکنز کے درمیان میں ہم وہ بعد میں کھولیں گے، یعنی امریکنز نے کچھ ایسے کام اپنے دوستوں کے خلاف کیے ہوئے ہیں جنہیں وہ اپنا دوست کہتا ہے، کچھ چیزیں جمع کی ہوئی ہیں اپنے دوستوں کے خلاف، کہا وہ ذرا بعد میں کھولیں گے، جب یہ بہت ہی زیادہ کہے گا نا کہ نہیں وہ چیز تو نہیں کھول سکتے، اس تک تو ایران نہیں پہنچا ہوگا، تو کہا کہ ہم پھر وہ بعد میں بتائیں گے کہ اور کیا کیا ہمیں معلوم ہے تمہارے ڈرونز طیاروں کے ذریعے سے۔ پھر حزب اللہ کو دے دیا، پتا چلا نہیں آپ کو 3 مہینے کے اندر 4 مہینے کے اندر خبر کہاں سے نکلی، اسرائیل نے خوش ہو کے کہا اور ہم نے حزب اللہ کے ڈرون طیارے کو اسرائیلی آسمان کے اوپر نشانہ بنا لیا اور اسے گرا دیا، خوش ہو کے انہوں نے خبر چلا دی، حزب اللہ بالکل خاموش رہے، ایران بالکل خاموش رہا اس خبر پر، ان کی سمجھ میں بھی کم سے کم 9 یا 10 گھنٹے کے بعد آئی یہ بات اسرائیل کو، 9 گھنٹے کے بعد انہوں نے سوچا ہے یا 10ویں گھنٹے پہ سوچا ہے، اب مجھے دقیق یاد نہیں ہے، یہ اصطلاح آئی ہوئی ہے میڈیا پر کہ 9 یا 10 گھنٹے کے بعد اسرائیل سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب اس کو باہر سے کسی نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم میڈیا پہ بار بار آ کے کہہ رہے ہو، بریکنگ نیوز چلا رہے ہو کہ تم نے حزب اللہ کا ڈرون گرا دیا، تو اسرائیل نے کہا بھائی ہم نے کیا ہے کام، تم خوش ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے سوچا نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، حزب اللہ کے پاس ڈرون کہاں سے آیا، حزب اللہ نے ڈرون اپنی زمین سے اڑایا کیسے، حزب اللہ نے تمہارے آسمان میں اس کو داخل کیسے کیا، وہ تمہاری باؤنڈریز کو کراس کر کے تمہارے آسمان پر کیسے آیا، تم نے اس کو مار گرایا، پوچھا نہیں کہ کوئی خبر کتنے گھنٹوں سے اڑ رہا ہے تمہارے اوپر، کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، یعنی پاگل ہو گئے خوشی کے مارے، کہ ہم نے حزب اللہ کا ڈرون گرا دیا. بعد میں سوچا کہ جواب کیا دو گے دنیا کو, حزب اللہ تو تم کہتے ہو چھوٹی سی تنظیم ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, ان کے پاس اتنی صلاحیتیں ہوں کہ وہ ڈرون کو, بھائی یہ ڈرون اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوتا, اگر اس کمرے میں رکھے تو یہ پورا کمرہ گھیر لیتا ہے, وہ تو وہ کوئی جیب میں رکھے تو کوئی لایا نہیں ہوگا. ہم کہیں کہ ایران سے ڈرون کو پہنچایا ہے لبنان تک, جیب میں رکھ کے لے آئے, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے اسمبلڈ کہاں ہوا ہے, یعنی ٹکڑوں کی صورت میں آیا ہوگا, بنایا تو حزب اللہ نے. کہا کہ تم نے کیا کیا, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, دنیا کو بتا دیا کہ حزب اللہ کے پاس صلاحیتیں, اور تمہیں کتنے گھنٹے سے اڑ رہا تھا کہ نہیں معلوم. پھر سید حسن نصر اللہ نے جب کہا کہ بہت یورپ نے توہین کر دی اسرائیل, بڑا بزت ہو گیا دنیا میں, تو پھر آہستہ سے کھولنا شروع کیا. انہوں نے کہا 6 گھنٹے ہم نے پرواز کیا, 6 گھنٹے اسرائیل کے آسمان پر. کہا جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ سب ہم شفٹ کر چکے ہیں, یعنی وہ تو لائف تصویریں لے رہے ہوتے, نیچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے, سب ہمارے پاس ہے. کب ہمیں پتا چل گیا ہم جو کچھ چاہیں اسرائیل کے ساتھ کر سکتے ہیں. ولایت کے سائے میں چند سال پوری دنیا نے مل کے خمینی بت شکن, بہت ضروری ہے چند باتیں صحیح. مجھے معلوم ہے کہ پروگرام بہت دیر سے شروع ہوا ہے, کافی دیر آپ لوگوں کو ہو گئی ہے, گرمی کا بھی ہے, اندر ماحول بھی تھوڑا سا گرم ہے, لیکن چند باتیں اس بت شکن کے لیے بہت ضروری ہیں. حق ادا کرنا ہے نا, اس کی شخصیت کا درود پڑھیں محمد والے محمد. صرف میں نے ایک دفاعی ترقی بتائی, اور میں بھی ترقی ایران کی وقت نہیں ہے, کسی اور وقت اس موضوع کو باقاعدہ, ایٹومک انرجی کیا چیز ہوتی ہے, کیوں دنیا کو اتنا برا لگ رہا ہے, کیا کیا ایرانیوں نے, ان موضوعات کو بعد میں کسی اور, ابھی ہم واپس چلتے ہیں. رحلت کب ہوئی اس بت شکن کی, کب اس دنیا سے چلے گئے؟ 1989 جون کا مہینہ, خمینی بت شکن, 3 جون کی بات ہے, 3 جون کی بات ہے, رات کے وقت 10:30 یا 10:15 بجے کا ٹائم تھا, اور خمینی جو ہے اس دنیا سے رحلت فرما گئے. کتنے لوگوں نے دفنایا, کتنے لوگوں نے تشییع جنازہ کیا ہے, اندازہ ہے؟ 1 کروڑ لوگ, 1 کروڑ لوگ خمینی کو نکلے دفنانے کے لیے, انسانیت کا سب سے بڑا اجتماع, آدم سے لے کر ابھی تک 1 جگہ پر 1 کروڑ آدمی جمع نہیں ہوا تھا. ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کہتی ہے 1 کروڑ آدمی 1 جگہ پر جمع نہیں ہوا تھا. 1 کروڑ لوگوں نے اپنے اس امام کو, اپنے اس بت شکن کو تشییع جنازہ کر کے دفنایا ہے, 1 کروڑ لوگوں نے. میں آخر سے, ہوتا تو یہ ہے کہ لوگ بچپن سے شروع کرتے ہیں زندگی کو بیان کرنا, میں نے آخر سے شروع کیا ہے, دیکھیں کہاں تک جا سکیں گے. اس سے پہلے کہاں رہے, دیکھا جا سکتا ہے وہ گھر کہ جہاں خمینی نے کم سے کم 9 سال گزارے, جس گھر میں گزارے اسے دیکھا جا سکتا ہے, تہران کے اندر ہے. شیورناٹزے اس زمانے کا وزیر خارجہ ہے روس کا, کہ جب روس بہت بڑی طاقت تھی, جب وہ گورباچوف کا زمانہ تھا, جب مقابلے میں ریگن ہوا کرتا تھا, جب 2 ہی بڑی طاقتیں ہوتی تھیں, دنیا کہتی تھی بھائی یا امریکہ کی طرف جاؤ یا روس سے مدد مانگو, آزاد کیسے رہ سکتے ہو, آزادی کا کانسیپٹ کسی ملک کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ کیا بات ہو گئی, کسی بھی چیز میں آزاد نہیں ہو, نہ حکومتوں میں آزاد ہو, نہ کلاس سلیبس میں آزاد ہو, نہ اقتصادی نظام میں, کسی بھی چیز میں تمہیں آزادی نہیں ہے, وابستہ ہم وابستہ ممالک، ہمارے لیے اصطلاحی وابستگی کی استعمال ہوتی ہے کہ یا اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں۔ تو شیورنادزے اس زمانے کا روس کا وزیر خارجہ، جب وہ بہت بڑی طاقت تھی یا امریکہ کے مقابلے میں ایک اور طاقت تھی، وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کسی خمینی سے ملنے جا رہا ہوں، کسی بہت بڑے محل میں جانا ہے، اور واقعی جس لوکیشن سے مجھے گزار رہے تھے، جن روڈوں سے میں گزر رہا تھا، آہستہ آہستہ وہ اتنا پوش، اس قدر خوبصورت، اتنا امیر علاقہ ہو گیا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خمینی بس اسی کسی خوبصورت جگہ پہ کسی بہت بڑے محل کے اندر رہنے والی شخصیت کا نام ہوگا۔ کہا گیا آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑے علاقے ختم ہو گئے، گلیاں پھر چھوٹی ہو گئیں، اور ہوتے ہوتے پہاڑ آ گیا، اور پہاڑ کے قریب جا کے گاڑی رک گئی۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا مجھے پہاڑ پہ چڑھاؤ گے، خمینی کا گھر کہاں ہے، وہ محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہیں تو لے کے چل رہے ہیں آپ کو، آئیے نا۔ جب ان کے گھر میں پہنچے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جتنا ان کا گھر تھا نا، آپ میں سے اکثر کا گھر، اکثریت کا گھر ابھی بھی ان سے بڑا ہے، جو اس کا خمینی کا گھر تھا جہاں انہوں نے آخری 10 سال گزارے۔ دیکھا جا سکتا ہے اس گھر کو، جا کے ابھی بھی تہران میں جمران میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے لیے تہران کا بھی کونا، پہاڑ پکڑا تھا۔ راضی نہیں تھے کہ لوگ خمینی کے لیے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگائیں، خمینی زندہ باد اور خمینی مردہ باد، خمینی آ گیا، خمینی نہیں۔ وہ راضی نہیں تھے کہ لوگ میرے لیے آ کے نعرے لگائیں۔ جب نعرے لگے، ہمیشہ یہ جملہ کہا کہ بابا اسلام زندہ باد، اہل بیت زندہ باد۔ خمینی کو کہاں کہتے ہو زندہ باد؟ خمینی کی کیا حیثیت ہے اہل بیت کے مقابلے میں؟ اپنے آپ کو اہل بیت، اصل میں خمینی آشنا ہے نا اہل بیت علیہ السلام سے، ان کی منزلت سے، ان کے مقام سے، کیونکہ آگاہ ہیں، اس لیے اپنی حیثیت کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم، کیونکہ اہل بیت سے آگاہ نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو کچھ چیز سمجھتے ہیں۔ عہدہ مل جائے، ختم، اوہو عہدیدار ہو گئے، یعنی مسجد کا ٹرسٹی بھی ہو جائیں تو ہمارے لیے، کہیں تنظیموں میں کوئی عہدہ دے دے، اوہو تنظیم کا عہدہ ہے ہمارے پاس، اور کہیں عالم دین ہو جائیں، اوہ یعنی سر پہ امامہ آ گیا ہے ہمارے، اب ہم تو اور بھی بلند شخصیت ہو گئے۔ ہم ان تمام چیزوں میں اپنے لیے فضیلتیں تلاش کرتے ہیں، منزلت اور مقام تلاش کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم، یقین کیجئے کہ ہم سب سے کمزور پیروکار ہیں اہل بیت کے۔ یہ جتنا پیروکار اہل بیت سے نزدیک ہو رہا ہے نا، اپنے آپ کو جتنا اہل بیت سے نزدیک کر رہا ہے، اتنا اس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے خمینی اتنا بڑا ہے، خمینی آپ کو دیکھ کے تھوڑی بڑا ہوتا ہے، خمینی اہل بیت کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، چھوٹے سے مکان میں رہ رہا ہے، آپ لوگوں سے موازنہ نہیں کر رہا۔ موازنہ کرتا تھا کہ اہل بیت کے گھر کیسے ہوتے تھے، علی کا گھر کہاں بڑا ہے بھائی، ہمیں بھی دکھائیں، بہت بڑے گھر کے مالک ہوں۔ حسن اور حسین کے گھر کہاں بڑے تھے، رسول خدا نے کون سے بہت بڑے گھر میں زندگیاں گزاری ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ان کی شخصیات پر پرکھتے ہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں۔ کہ جب وہ لوگ جو مالک ہیں زمین اور آسمان کے، انہوں نے اتنا سا لیا ہے اس دنیا سے، خمینی کیا کرے گا زیادہ لے کے؟ خمینی کے لیے فضیلت یہ نہیں ہے کہ بڑے گھر میں رہے، اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کہیں کہ ہاں یہ ہمارے جیسا ہے، یہ زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، فضیلت یہ۔ چھوٹے سے گھر میں زندگی گزارنے والا، کبھی نعروں کو پسند نہیں کیا، میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اتھینٹک بھی نہ ہو، ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو، لیکن ایک عالم دین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اپنے خواب کو نقل کیا ہے، یہ کتابوں میں چھپا ہے کہ اس عالم دین نے خواہش کی کہ خمینی میرے خواب میں آئیں اور اپنی منزلت مجھے بتائیں کہ کیا مقام حاصل ہے آپ کو اب اہل بیت کے نزدیک، اب آپ جنت کے کس مقام پر ہیں۔ اس نے بیچارے نے بہت محنت کی کہ ذرا خمینی سے خواب میں آ کے بتائیں۔ یہ بات تحریر شدہ ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے صحیح بھی نہ ہو، لیکن یہ بات، خود یہ بات، یعنی یہ آئیڈیا غلط نہیں لگتا مجھے۔ خمینی کی فکر کو اور ان کے انداز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. کہا کہ اس عالم دین نے دیکھ لیا خمینی بت شکن کو, پوچھا, کوئی خاص جواب نہیں ملا. کہا بس خدا نے زحمات قبول کی ہیں, بس اتنا ایک جملہ کہا, خدا نے اس بندے کو اپنی محفل اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. ایک آدھ جملہ بس یہ ملا, نہیں بتایا جنت ہے تو باغات ہیں تو محل ہیں تو فلاں ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ خدا نے حقیر کو بندے کو اس حقیر کو اپنی محفل میں قبول کر لیا, اپنے پاس قبول کر لیا. یہ جملہ کہا. دوسرا جملہ بڑا عجیب تھا, کہا لیکن ایک بات کا بہت سخت حساب دینا پڑا ہے. یہ جملہ میں نے وہاں صرف سنا ہے, میں نے کہا, اور عالم دین بڑے تھے, آدمی عام معمولی نہیں تھا جس نے یہ بات کہی ہے. کہا کہ دوسری بات جو تو بڑی سخت خمانی ہے, کہا کہ ابھی تک مجھے ایک چیز کا حساب بہت سخت دینا پڑ رہا ہے. کہا کیا؟ کہا جب میرے لیے لوگ نعرے لگاتے تھے نا تو میں لوگوں کے ہاتھ ہلا کے نعروں کا جواب دیا کرتا تھا. خدا کو میری ادا پسند نہیں آئی. کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں زندہ باد خمینی زندہ باد خمینی, لیکن تم بھی کہیں واقعی ان کے نعروں کی وجہ سے زندہ باد نہ ہو جاؤ, تم ان کی نعروں کی وجہ سے بلند نہیں ہوئے ہو, تم نے اصل میں خدا کا قرب حاصل کیا ہے کہ تم اس مقام پر پہنچے ہو, تم نے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کیا ہے کہ خدا نے تمہیں مقام دیا ہے, نہ کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہو. کہا کہ اس ہاتھ ہلانے کا حساب بڑا سخت دینا پڑ رہا ہے. نہیں کہہ رہا کہ واقعہ صحیح ہوگا, میں اس آئیڈیا اس فکر کی بات کر رہا ہوں جتنا ہماری سمجھ میں خمینی بت شکن آیا ہے, لگتا یہی ہے بہت سخت حساب دینا پڑے گا ان چیزوں کا کہ بھائی پوسٹ آ گئی تھی, مقام آ گیا تھا, منزلت آ گئی تھی, لوگ تمہاری بات مانتے تھے, لوگ تمہاری بات سنتے تھے, اب تمہاری ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی, تمہارے کام زیادہ بڑھ گئے. چھوٹے سے گھر کا رہنے والا یہ خمینی, اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے انقلاب کب آیا؟ 79 میں. خمینی کہاں تھے؟ 79 جس وقت یہ انقلاب آیا, خود خمینی کی عمر کتنی ہوگی؟ بت شکن کی عمر کتنی اندازہ ہے آپ کو؟ 79 میں انقلاب آیا, 1979, خمینی بت شکن کتنے سال کے ہوں گے؟ 1902 کی پیدائش لکھا ہوا ہے. اگر 1902 کی پیدائش ہے تو کتنا بنا؟ 77. یہ 77 سال کا آدمی جب جہاز پہنچا ہے نا ان کا, 15 سال ملک بدری کے بعد, 15 سال خمینی اپنے ملک میں نہیں تھے, 15 سال خمینی اپنے ملک میں نہیں تھے, کیونکہ 63 میں انہوں نے تحریک چلائی ہے, 63 میں وہ تقریر کی ہے جس میں امریکہ اور اسرائیل کو للکارا ہے, شاہ کو للکارا ہے. ویسے اس سے پہلے بھی للکارتے رہے تھے لیکن اب مرجع بننے کے بعد للکارا ہے, اب مرجعیت تھی. پہلے احترام آیت اللہ بروجردی میں, احترام آیت اللہ بروجردی میں ذرا کم اور ہلکے نعرے لگاتے تھے, کیونکہ پتا تھا کہ اگر میں بروجردی صاحب مرجعیت آیت اللہ بروجردی کی تھی, اگر زیادہ نعرے لگاؤں گا تو ایک انقلابیوں کا گروہ علماء سمیت سب میرے حامی ہو جائیں گے اور مقام یا منزلت آیت اللہ بروجردی نیچے ہو جائے گی, لوگ کہیں گے واہ واہ خمینی زندہ باد, کیا باتیں کرتے ہیں, کیا سپر انقلابی ہیں. لیکن آیت اللہ بروجردی, لوگوں کی نفسیات ہے نا, یہ مزاج ہے لوگوں کا. خمینی 63 سال, یعنی 1963 میں یہ گفتگو کر رہے ہیں, پہلی خطرناک گفتگو, لیکن آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد. جو میں نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ, جب ان کی عمر ہو رہی ہے 63 یا کم سے کم 61, جب یہ بات کر رہے ہیں وہ 61, 61 سال کی عمر ہے جب وہ بات کر رہے ہیں, 63 میں پہلی مرتبہ خطرناک انداز میں للکار رہے ہیں امریکہ کو, اسرائیل کو اور شاہ کو. پہلے بھی للکار سکتے تھے, کیا خمینی تم پہلے اس منزلت پہ نہیں تھے؟ میرا یقین ہے, مجھے یقین ہے اس بات پر کہ خمینی 19 سال, کم سے کم 18 سے 19 سال کی عمر میں بھی اسی قابل تھے. بابا لکھ چکے تھے وہ رسالہ عملیہ لکھ چکے تھے وہ, یہ 19-20 سال کی عمر کی باتیں, یعنی مجتہد مسلم ہو چکے تھے وہ. یہ افکار جو آج 63 سال کی عمر میں یا کم سے کم 61 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں, یہ بات خمینی 19-20 سال کی عمر میں بھی کہہ سکتے تھے, 30-35 سال کی عمر میں بھی کہہ سکتے تھے, 40-45 سال کی عمر میں بھی کہہ سکتے تھے. کتنا احترام کیا ہے, کیونکہ نفسیات ہے انسان کی. اگر انقلابی باتیں سنتا ہے, اس طرح کے نعرے اسے سمجھ میں آ جائیں اور وہ ان کا حامی ہو جائے, تو پھر وہ اس شخصیت کو قبول کر کے بقیہ سب کو ڈیگریڈ کرتا ہے, بقیہ سب کی ایک طریقے سے توہین کرتا ہے. خمینی بت شکن نے اس کو برداشت نہیں کیا, کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, دین اور اس کے بنیادی اصول پامال نہ ہوں. بڑوں کا احترام, بڑی شخصیات کا احترام, ان کے کاموں کا احترام, ان کے کیے ہوئے کاموں کا احترام, مرجعیت ہے وہ. ہمارے اس کام سے نقصان ہو سکتا ہے. 63 سال کی عمر میں شروع کیا ہے, جب خود مرجعیت آ گئی ہے, آیت اللہ برجردی دنیا سے چلے گئے, پھر خمینی نے کام شروع کیا ہے. شاہ نے پہلی ہی تقریر کے بعد کہا بھائی اس کو باہر نکالو یا اس کو بند کر دو. 11 مہینے یا قریباً 1 سال جیل میں رہے شاہ کی, پھر دوبارہ باہر آئے 64 میں, پھر دوبارہ خطرناک تقریر کر دی. اس نے کہا بھائی اب برداشت نہیں ہوگا خمینی, لے جاؤ اس کو. ترکی کی طرف بھیج دیا گیا, 11 مہینے ترکی میں رہے, پھر ترکی سے چلے گئے نجف, 13.5 سال نجف میں رہے, پھر آخری کے چند مہینے رہے پیرس میں, یعنی تقریباً 15 سال ملک سے باہر, 1 سال جیل, 16 سال جدوجہد. انقلاب آیا 79 میں, جب آسمان پر پہنچا نا یہ جہاز, ساری ملک بدری کے بعد, ان ساری زحمتوں کے بعد, اتنا عرصہ اپنی قوم سے دور رہنے کے بعد, جب جہاز پہنچا ہے نا آسمان پر, اور نیچے 1,00,000, 2,00,000 اور 4,00,000 اور 10,00,000 نہیں, 60,00,000 لوگ انتظار کر رہے ہیں جی, تہران کے ایئرپورٹ پہ. 1979 پہلی فروری کا دن ہے, 11 فروری کو انقلاب آیا ہے, خمینی پہلی فروری کو آئے ہیں, 60,00,000 لوگ انتظار کر رہے تھے خمینی کا جہاز بیٹھے اترے. صحافی, دسیوں صحافی جہاز میں آئے تھے ان کے ساتھ, رسک لیا تھا سب نے, رسک لیا تھا کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ جہاز داخل ہوگا ایران کے آسمان پر اور نیچے سے میزائل, اور جہاز خمینی کا گرا دیا جائے گا. اس لیے چند مہینے ہو چکے تھے, کوئی جہاز اڑتا ہی آتا ہی نہیں تھا آسمان پر, ایران کے آسمان پر جہاز نہیں آتا تھا خوف کی وجہ سے, کئی مہینے ہو چکے تھے. یہ بہت عرصے کے بعد پہلا جہاز آ رہا تھا, صحافیوں نے رسک لیا تھا جہاز میں بیٹھ گئے, یعنی دوسرے دنوں نے سوچا تھا کہ اگر مارے گئے تو مارے گئے, اور اگر کامیاب اتر گئے خمینی کے ساتھ تو پھر تو ہم بہت بڑے ہیرو کہلائیں گے, ہم نے جرت کی خمینی کے ساتھ آئے نا جہاز میں. ان صحافیوں نے شیشوں سے نیچے دیکھ لیا کہ نیچے تو سوائے عوام کے کچھ ہے ہی نہیں, 60,00,000 لوگ آئے ہوئے. پھر کنٹرول روم سے رابطہ ہو گیا تھا, جہاز جیسے ہی داخل ہوا کنٹرول روم سے رابطہ ہو گیا, ادھر کنٹرول روم انقلابیوں کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ بھائی ابھی 3,00,000 ہو گئے, ابھی 3,00,000 ہو گئے, ابھی 3,00,000 ہو گئے, تو اب تو سب کو پتہ لگا کہ 100,000 لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں. اب یہ صحافی جو بہت ہی جذبات میں آ گئے, کیونکہ ان کو اپنا مقام نظر آ رہا تھا, مستقبل میں اب ہم کتنے مشہور صحافی ہو جائیں گے, جتنے بھی لوگ آئے تھے جہاز میں واقعی وہ دنیا کے بڑے بڑے معروف صحافی ہو گئے سارے, خمینی کے ساتھ اس جہاز میں آئے تھے وہ. انہوں نے چند باتیں نقل کی ہیں, آخری بات بس ختم کرتے ہیں. ویسے تو مجھے جانا تھا, میں بچپن تک جا سکتا تھا, امام خمینی کے بچپن تک ہم جا سکتے تھے, لیکن بھارت اب ہم یہاں پر آخری بات کر ختم کرتے ہیں اپنے موضوع کو, پھر کبھی اور تشنگی باقی رہے نا, پھر انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا پھر بیان کریں گے اس بات. انہوں نے چند باتیں نقل کی, کہا کہ جب ہم اڑے, آغاز کیا پیرس سے, تو پہلے بلا کے پوچھا کتنا ٹائم ہو, کتنے گھنٹے لگیں گے ہمیں, پیرس سے اڑتے وقت پوچھ رہے ہیں ایران جا رہے ہیں کتنا عرصہ لگے گا, انہوں نے کہا چند گھنٹے تو ہیں. کہا اچھا تو نماز میں کتنی دیر ہے, انہوں نے نماز میں تو ابھی ہے کافی ٹائم, تو کہا پھر تھوڑی دیر سو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی, یعنی ہم سب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہنچیں گے نہیں اور جہاز ہمارا گرا دیا جائے گا, اور خمینی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر سو جاتے ہیں, یعنی آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے. بھائی کیا مطلب ہے, نیند کیوں نہیں آئے گی, نیند آ رہی ہے ہم سوتے ہیں. اور خمینی بت شکن جہاز میں جا کے چند گھنٹوں کے لیے سو گئے. آج تک صحافیوں کو یہ سونا سمجھ میں نہیں آیا, ویسے شیعوں کو سمجھ میں آتا ہے سونا نا, پتا ہے نا آپ لوگوں کو, ایسے ہمارے پاس ماضی میں مقامات ہیں ایسے ہی جگہ کے جہاں لوگ جو پوری رات نہیں سوتے اور ہزار ہزار سال ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں وہ ایک رات سو جاتے ہیں, بڑے اطمینان سے سو جاتے ہیں. یہ باتیں ہمیں معلوم ہیں, یعنی ہمارے لیے کوئی نئی باتیں نہیں تھی.
خدایا انقلاب مہدی زندہ رہے جہان, عمل خمینی فکر و عمل حسین, قوم صلی اللہ محمد وعلی محمد.
آنکھ کھلتی ہے, ٹائم ہو گیا نماز کا؟ جی ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھ دیں. اس سے پوچھا قبلہ رخ یا اندازن یہ وہ سب پوچھ پاچھ کے نماز پڑھنا, کھڑے ہو جہاز میں نماز ہو رہی ہے, نماز پڑھ کے آگے بیٹھے, پوچھا کتنی دیر ہے؟ اب انہوں نے جا کے اس سے پوچھا بھائی کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ہے, کافی ٹائم ہے پہنچنے میں. تو کہا کہ جی یہ کوئی ایک انجینئر لاؤ نا اندر, جو چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جہاز اڑا رہے ہیں, ان میں سے ایک تو پائلٹ ہوتا ہے, ایک دوست کے سپورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لے آؤ ایک آدھ آدمی کو. انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں بلوا رہے ہیں, اس کو لے آئے کھینچ کے, بھائی آؤ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک ترجم مترجم بٹھایا, کہا کہ جب ہمارے پاس ٹائم ہے ہی تو یہ جو پر نظر آ رہا ہے نا, یعنی کھڑکی سے پر نظر آ رہا تھا, کہا اس کے کئی فنکشنز میں دیکھ رہا ہوں جب سے بیٹھا ہوں, کئی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, کوئی چیز اٹھتی ہے, کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے, کوئی بیٹھ جاتی ہے, یہی سمجھا دو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے یقین نہیں آیا کہ خمینی چاہ رہا ہے کہ جو فرصت اس کے پاس ہے اس میں بھی کچھ سیکھ لے. بھائی کیوں ٹائم ضائع کریں, کم سے کم یہ پر کا سسٹم ہی سمجھا دو کہ یہ کیا ہوتا رہتا ہے, اس سے تم کس چیز کو کور کرتے ہو. یہ خمینی نے جہاز میں پوچھا ہے. اور آخری بات جو صحافیوں کو آج تک تعجب کر رہے ہیں, کہا کہ جب ہم آسمان پر پہنچ گئے خمینی بت شکن نے نیچے نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا اور کنٹرول روم سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف 10 یا 15 یا 20 لاکھ لوگ نہیں ہیں, 60 لاکھ لوگ موجود ہیں. ٹینک توپ تو چھوڑیں, آرمی پوری بھی آ جائے, جو زمانے میں تقریباً 7 لاکھ, اس زمانے میں 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ فوج تھی, کہا پوری آرمی بھی آ جائے نا, ایران کی پوری آرمی تب بھی کچھ نہیں کر سکتی, 60 لاکھ لوگ آئے ہوئے لینے کے لیے خمینی. تو کہا ہمیں تو اطمینان ہو گیا, لیکن جو جذبات ہمارے تھے وہ عروج پہ تھے کہ اب ہم خود کہاں تک کہاں پہنچیں گے. صحافت صحافت دنیا میں اب چمکنی ہے, ہم نے اندر کی تصویریں مووی بنائی ہوئی ہے جہاز کے اندر کی, اتریں گے جہاز سے اترتے ہوئے لیں گے, قوم کے درمیان استقبال ہوگا. تو یہ خود بےچارے بڑے جذبات میں تھے. انہوں نے خمینی بت شکن سے جا کے سوال کیا کہ اب آپ کو کم سے کم 60 لاکھ لوگ نیچے لینے آئے ہوئے, اب آپ کے جذبات یعنی آپ کے احساسات کیا ہیں؟ تو خمینی نے کہا ہیچ, فارسی زبان کا لفظ ہے ہیچ, ہیچ کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں. یہ جو کچھ نہیں کہتا نا, یہ اس وقت کچھ نہیں ہے بھائی, صرف یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا یہ سارا عمل اللہ کے لیے ہو, جس کا یہ سارا کام خدا کے لیے ہو. یعنی آغاز جو گفتگو کی خدا کے لیے تھی نا, ساتھ دیں نہ دیں, قبول کریں نہ کریں, کامیاب ہو نہ ہو, کہیں پہنچ پائیں نہ پہنچ پائیں, خمینی ان میں سے نہیں تھا. اور یہ قانون خمینی نے دیا, اور اس کے بعد سے آج الحمدللہ دنیا کی اسلامی تحریکوں کو, میں نے سید حسن نصر اللہ کی ابھی آخری 2-3 ہفتے پہلے ایک تفصیل سے گفتگو سنی ہے اس موضوع پہ, دیا ہوا خمینی کا قانون تھا کہ خمینی بت شکن نے فارسی میں فرمایا تھا کہ ماں موظف بے, فارسی ابھی میرے ذہن سے نکل گئی ہے, اردو زبان میں بتا دیتے ہیں آپ کو, بھی یاد نہیں آ رہی فارسی کیا تھی, کہ ہم نتیجے کے نہیں وظیفے کے ذمہ دار ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو سمجھ میں آ جائے گی زمانے میری شرعی ذمہ داری بنتی ہے, میں اس کو پر اس پر عمل کرتا ہوں. آیا کامیابی ملے گی نہیں ملے گی, یہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہم نتیجے کے پیچھے نہیں ہیں, ہم ذمہ داری اور وظیفے کے پیچھے ہیں. سید نے کہا, سید حسن نصر اللہ نے تشریح کرتے ہوئے ان موضوعات کی, کہا کہ اگر ہمارا یہ سفر دیکھیں نا جو حزب اللہ نے شروع کیا ہے 82 میں, 85 میں اعلان کیا, پھر مسلسل جنگیں کی اور اتنی بڑی جنگ کی آخری میں 2006 میں, کہا اگر ہم سے پوچھیں تو ہم تو کبھی بھی نتیجے کی بنیاد پہ عمل ہی نہ کرتے, کیونکہ ہمیں ہر دفعہ معلوم تھا, اگر نتیجہ سوچ رہے ہو تو شروع سے بیٹھ کے ہر دفعہ معلوم تھا بابا اتنے سے لوگ یہ کیا کریں گے, اتنی بڑی بڑی تنظیمیں ساری مسلح, اسرائیل برابر میں سپورٹ کرتا ہے, وہ ان کی سپورٹ کرتا ہے, عیسائی سنی اور پتہ نہیں کس کس کی, وہ سارے شیعوں کو مارتے ہیں, شیعوں کی بھی آپس میں اختلافات, کئی کئی قیادتیں, کئی کئی گروہ بنے ہوئے ہیں ہمارے, کمزور ترین لوگ ہیں. کہاں اگر ہم جیسے لوگ شروع سے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ ہمارے کاموں کو تو نتیجہ نکلنا ہی نہیں ہے تو ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاتے. لیکن ہمیں خمینی نے سمجھایا تھا کہ بھائی جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرو, نتیجہ خدا دیتا ہے. یعنی پہلا قدم تم نے اٹھانا ہے, تحریر یہی ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلا قدم تمہاری طرف سے, دس قدم خدا کی طرف سے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے چاہ رہے ہیں خدا دس قدم اٹھائے. پاکستان بہت تیزی سے پاکستانی شیعوں پہ آ گیا, ایران سے ہوتا ہوا لبنان سے ہوتا ہوا پاکستان, ہم سب اس چکر میں کہ پہلے خدا کے 100 قدم نظر آئیں پھر ہم اپنے قدم بڑھائیں. بھائی بالکل ایسا نہیں, بالکل نہیں. اس فکر کے ساتھ ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے, کہیں نہیں پہنچ سکتے. پہلے طاقت اجتماع کریں, پہلے یوں کریں, پہلے سسٹم بنائیں, پہلے مضبوط کریں, پہلے تنظیمیں کریں اور پھر سیاست میں قدم رکھیں, نہیں ہو سکتا. وظیفہ سمجھ میں آیا, آج یہ کام کرنا ہے, بسم اللہ کریں, اچھے انداز میں کریں, اخلاص کے ساتھ کریں. تعداد کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اخلاص کا مسئلہ ہے. نہیں آگا تعداد کا مسئلہ, کس نے کہا آپ سے تعداد کا مسئلہ ہے؟ مجھے بتائیے دنیا میں کہاں کون سی تعداد کی وجہ سے لوگ جیت رہے ہیں؟ اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں, ایران کو دیکھیں, تعداد کی وجہ سے آگے بڑھا ہے. پوری دنیا کو دیکھیں, اسرائیل کو دیکھیں, حزب اللہ کو دیکھیں, تعداد کو دیکھیں دنیا میں, اور حماس کو دیکھیں, چھوٹی چھوٹی تنظیمیں, لیکن آج انہی کا نام ہے. آج انہی نے خمینی کے ان فرامین پر, اس مقدس انقلاب پر جو ایران میں آیا ہے, آج انہوں نے اس تھیوری اور اس موضوع کو سمجھا ہے, ہلکے ہلکے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے, کامیابیاں ان کے بھی قدم چوم رہی ہیں. ہم لوگ جو پڑوس میں بیٹھے ہیں اور اتنی بڑی اکثریت میں بیٹھے ہیں, ہماری بہت بڑی تعداد ہے, اتنی بڑی تعداد تشیعوں کی ایران کے بعد کسی جگہ پہ نہیں ہے. ایران کے بعد تعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, پرسنٹیج کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, تعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. بات صرف ہلکا سا منظم اور تھوڑا سا اخلاص, دو چار چیزیں وجود میں لائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا دس قدم نہ بڑھائے. خدا کی طرف 10 قدم بڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ جو مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں, اسی سیرت خمینی کو اگر انشاءاللہ صحیح طریقے سے سمجھ کے اور انہی کے کیے ہوئے یا دیے ہوئے فرامین کو اگر ہم صحیح طریقے سے ان پر عمل کریں, ہم اس پاکستان میں بھی بائیں کے بہت اختلافات کا شکار ہیں, بہت مشکلات کا شکار ہیں, لیکن ہم یہاں پر بھی کامیابی کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں, لمس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اس طرح کے پروگرامز کی برکت سے خدا ہمیں جو ہے وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے اور انشاءاللہ ہماری مشکلات کو حل کرے, ہمارے شہدا کو بلند درجات عطا کرے انشاءاللہ, اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو جائے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.